إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں پچھلے درس میں ساتواں نقطہ چھٹی غلطی منہجی اعتبار سے جواب میں دیکھنے میں آتی ہے اس پر بات شروع ہوئی تھی کہ یہ چیز منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں غلو کیا جائے اور آپ کو اللہ کے برابر کر دیا جائے لَيْسَ مِن مَنْهَجِ السَّلَفِ الْغُلُوُ فِي الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم وَمُسَوَاتُهُ بِاللَّهِ تَعَالَى یہ چیز سلف کے منہج میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کیا جائے آپ کی تعظیم میں آپ کی احترام میں آپ کی تعریف میں غلو کیا جائے یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے اور اسی طرح سے یہ منہج سلف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑھایا جائے کہ آپ کو اللہ کے برابر کر دیا جائے تو آج اسی سلسلے میں کچھ دلیلیں قرآن و سنت سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ چھٹی چیز یہاں پر جو سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم دین کے معاملے میں نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بلکہ تمام شخصیات کے بارے میں غلو والا راستہ چھوڑیں اور میانہ روی اختیار کریں اور اسی میں انسان کے دین کی اس کے عقیدے کی حفاظت سے اس سلسلے میں کہ غلو کیا ہے جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ غلو علامہ المناوی اپنی کتاب التوقیف علی مهمات التعاریف میں کہتے ہیں الغلو تجاوز الحد غلو حد پار کرنے کا نام ہے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور بگاڑ تب آتا ہے جب وہ چیز اپنی حد پار کر جاتی ہے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے لیے حد رکھی چاہے وہ غذا کے اعتبار سے ہو لباس کے اعتبار سے ہو یا پھر اقوال کے اعتبار سے ہو یا اسی طرح سے افعال کے اعتبار سے ہو یا عقائد کے اعتبار سے ہو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے آپ پانی پی سکتے ہیں دودھ پی سکتے ہیں شربت پی سکتے ہیں شراب نہیں حد ہے بیوی سے تعلق قائم کر سکتے ہیں لیکن زنا نہیں کر سکتے حد اسی طرح سے لباس میں آپ اچھے سے اچھا لباس پہنیں لیکن آپ ریشم نہیں پہن سکتے آپ سونا مرد نہیں پہن سکتا ہے آپ اسبال نہیں کر سکتے اتنا لمبا کپڑا کہ آپ کے ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے نہیں کر سکتے اعمال میں آپ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے چاہے وہ عبادات کے اعتبار سے ہو یا وہ زندگی کے دوسرے معاملات میں حد کا پار کرنا غلو ہے یہ اقوال میں بھی ہوتا ہے کسی کی تعریف میں اتنے آگے نکل جانا کہ حد پار کر جائے اور کسی پر تنقید کرنے میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ حد پار کر جائے دونوں غلو ہیں किसी की तारीफ में, किसी की तारीफ में भी गुलू होता है, और किसी की तनकीद और उसकी तनकीश में भी गुलू होता है। और अकायद में या कल्ब में एहतराम के एतबार से इतना आदमी बढ़ जाए कि उसको अल्लाह के बराबर कर दे, या अकीदे के सिलसिले में आदमी इतना आगे बढ़ जाए कि अल्लाह ताला के बारे में अकीदा मसलन रखे कि लैसा कमिथ्लिही शय, अल्लाह के मिसल कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, तो इतना इसमें गुलू कर दे कि कहे कि अल्लाह के लिए सिफात मानना भी मखलूक की तरह मानना है, तो अल्लाह की सिफात ही का इनकार करते हैं। जब अल्लाह किसी की तरह नहीं है, इसमें गुलू इतना कर जाए कि कहे कि देखो अल्लाह किसी की तरह नहीं, लिहाजा इंसान अगर जिंदा है तो अल्लाह जिंदा नहीं, तो एक आदमी अल्लाह के लिए सिफात ही का सिरे से इनकार कर दे, ये हराम है। ये कहां से पैदा हुआ? गुलू, अल्लाह की ताजीम में गुलू, अल्लाह की तकदीस और उसके पाक होने में गुलू, और गुलू का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। अक्सर बिदात और खुराफात और अकायद का इन्हिराफ गुलू का नतीजा होता है। लिहाजा अल्लामा अल-मुनावी कहते हैं कि अल गुलू तजावुज़ुल हद, गुलू हद का पार कर जाना है। वो हद किसने रखी है? समाज ने नहीं, आदमी की अकल ने नहीं, वो हद किसने रखी है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस हद को पार कर जाने का नाम गुलू है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलू से मना किया है, आपने फरमाया इय्याकुम वल गुलू फिद्दीन, खबरदार दीन में गुलू से बचो। इय्याकुम والغلو في الدين, خبردار دین کے معاملات میں غلو کرنے سے بچو۔ فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين, اس لیے کہ تم سے جو لوگ پہلے تھے, من كان قبلكم, تم سے جو لوگ پہلے تھے ان کو ہلاک اگر کسی چیز نے کیا ہے تو وہ دین میں غلو کر دے۔ इस हदीस को इमाम अहमद नसई इब्न माजा और हाकिम ने रिवायत किया है और यह हदीस सही है। इस हदीस से मालूम होता है कि एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को गुलू से मना किया, दीन में गुलू मत करो। दीन में आदमी समझता है कि बुराइयों में आदमी कहे कि भाई हदें पार कर जाना, जिंदगी के दूसरे मामला में खाने पीने में इसमें समझ में आता है, लेकिन दीन में, दीन में अगर कोई आदमी ज्यादा करता है तो क्या गलत है? किसी भी चीज में उसकी खूबी की एक वाकई हद होती है, उससे अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो वो भलाई नहीं होती बल्कि बुराई में तब्दील हो जाती है। जो आदमी अकलमंद है हकीकत को जानता है, हर चीज के हुस्न में कमाल एक हद होती है, यहां तक बस, इससे बढ़ा दें आप तो अच्छा नहीं होगा, वो बुरा हो जाएगा। लिहाजा गुलू उस बुराई का नाम है जो असल हद से ज्यादा होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमको बताया, खबरदार गुलू से बचो, मालूम है कि गुलू हराम है, जब आपने मना किया है तो जायज नहीं हुआ, और आपने मना करने के साथ साथ उसकी वजह बताई कि तुमसे पहले जितनी कौमें थी उनकी हलाकत की असल वजह दीन में गुलू करना था। एक तबका वो होता है जो दीनदार होता है, एक तबका होता है जो दुनियादार होता है। दुनियादार तबका कहां भटकता है? जिनाकारी, चोरी, झूठ, गीबत, हराम कमाना और हराम खर्च करना, लज्जतों और शहवतों में जीना, इसकी बुराई जाहिर होती है। लेकिन दीनदार तबका जिसको दीन का शौक होता है, जिसको आखिरत की फिक्र होती है, शैतान उसको बुराइयों में फंसा के नहीं बल्कि उसको भलाइयों में गुलू करा के दाखिल करता है। दो तबके हैं, एक दुनियादार एक दीनदार। दुनियादार तबका उसको शैतान क्या करता है? चोरी कर, झूठ बोल, गीबत कर, तोतान बांध और ये और वो, उसको जिस्मानी लज्जतें, खाने पीने, लिबास, ओहदा, शोहरत, इज्जत, اس طرح کی برائیوں میں اس کو مبتلا کرتا ہے جو مادی لذتیں ہوتی ہیں، لیکن جو دیندار لوگ ہوتا ہے اللہ کی محبت، رسول کی محبت، آخرت کی فکر، اعمال کا شوق، وہ بولتا میں گناہ نہیں کروں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں شراب نہیں پیوں گا، ٹھیک ہے، تیر بھی ہمارے پاس دوسرا نسخہ ہے۔ شیطان اس کو کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کو دینی گمراہی میں مبتلا کرتا ہے جو دین کے نام پر ہوتی ہے لیکن دین نہیں ہوتی، اور وہ ہوتا ہے دین میں غلو کرنا، دین میں حد پار کر جانا، گویا کہ دین میں اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کی بجائے اپنے حساب سے اضافہ کر دینا، جس کا نتیجہ بدعت ہے۔ تو فرمایا اياكم والغلو في الدين فانه اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو دین میں غلو کرنے نے ہلاک کیا۔ معلوم ہوا کہ دین میں غلو کرنا دو چیزیں سمجھ میں آئیں، دو چیزیں یہاں پر سمجھ میں آئیں، ایک تو یہ کہ غلو حرام ہے، غلو منع ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے منع ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کے منع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کو ہلاک کرتا ہے، وہ بربادی ہے، بری چیز ہے، یعنی انسان کے لیے رکنے کے اعتبار سے بتایا گیا کہ یہ ہلاک کرے گا، رکو، لیکن فی نفسی ہی وہ کیا ہے، فی نفسی وہ برا ہے، اس لیے کہ غلو کے نتیجے میں انسان کبھی شرک میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی بدعت میں۔ غلو کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کبھی شرک میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی بدعت میں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غلو منع ہے، اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو بھی اس سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو غلو سے منع کیا، اللہ نے فرمایا اے نبی کہیں یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو، یعنی تمہارا غلو کرنا حق نہیں ہے، لہذا تم غلو مت کرو۔ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں ہرگز بھی غلو مت کرو، اس لیے کہ غلو کرنا کیا ہے، حق نہیں ہے، ناحق اپنے دین میں غلو مت کرو۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور وہ قومیں جو تم سے پہلے، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، تم سے پہلے جو گمراہ ہو چکی قومیں ہیں ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، احوا خواہشات کو کہتے ہیں، خواہش پرستی کو کہتے ہیں، ہوا کے معنی عربی زبان میں خواہش کے ہوتے ہیں، عموماً وہ خواہش جو عقل کی سطح پر پیدا ہو، فلسفہ جس کو ہم کہتے ہیں، اپنا گھڑا ہوا فلسفہ ہے، اپنی عقل سے انسان کوئی نیا خیال ایجاد کر لیتا ہے، نیا اصول ایجاد کر لیتا ہے، اور پھر اس پر اپنی زندگی کو ڈال دیتا ہے۔ تو تم سے پہلے جو قومیں گمراہ ہو چکی ہیں ان کی خواہشات، ان کے فلسفوں کی پیروی تم مت کرو۔ وہ اضلوا کثیرا، اور یہ وہ قومیں تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا، وہ ضلوا عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے خود بھی بھٹک گئے۔ اس آیت میں، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 77 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے اعلان کا حکم دیا کہ آپ اہل کتاب سے کہیں، معلوم ہوا کہ اس کا خطاب اہل کتاب سے، اللہ کی کتاب کے حامل جن کے پاس وحی کا علم، معلوم ہوا کہ وحی کا علم آنے کے بعد بھی انسان خواہشات میں مبتلا ہو سکتا ہے، کیوں؟ اپنی طرف سے حاشیوں کا اضافہ کرنا۔ اللہ کا دین دین ہے، एक इंसान उसको एज इट इज जैसा दीन है वैसा लेने की बजाय अपनी तरफ से उसमें रंग भरना शुरू करता है, मुसीबत यहां से शुरू होती है। जितना अल्लाह ने बताया है इसका जज्बा जब बढ़ जाता है तो अल्लाह के बताए से ज्यादा करने लगता है, यहां से मुसीबत शुरू होती है। तो कहा ऐ अहले किताब قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق نا حق اپنے دین میں غلو مت کرو ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکی قومیں ہیں ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو، یعنی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے وہ خود گمراہ ہو گئے، اب تم ان کے پیچھے چل کر ان کی خواہشات کے پیچھے چل کے تم کہاں سے ہدایت پاؤ گے، تم بھی تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو وہ گمراہ ہو گئے۔ وَأَضَلُّ كَثِيرًا اتنا ہی نہیں بلکہ خواہشات کی پیروی کر کے اپنے فلسفوں سے وہ خود تو گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ اور گمراہ کس چیز سے ہوئے، گمراہ سیدھے راستے سے ہٹ کے دور ہوئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے، وضل من سوائے سبیل۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو گمراہی سے بچنے کے لیے غلو سے منع کیا ہے، اور غلو کے بارے میں آپ دیکھ چکے ہیں حد پار کر جانے کا نام غلو ہے۔ اس آیت کے ضمن میں اہل کتاب کون ہیں؟ یہود اور نصارا، جوز اینڈ کرسچنز۔ امام القرطبی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں قوله تعالى قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، اللہ تعالی نے جو فرمایا اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ غلو مت کرو، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اي لا تفرقوا كما افرطت اليهود والنصارى في عيسى، اے اہل کتاب دین میں غلو مت کرو، یعنی جیسے تم سے پہلے عیسائی اور یہودی گزرے ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلو کیا اس غلو میں مبتلا مت۔ کہتے ہیں غلو الیہودی قولهم فی عیسیٰ لیس ولد رشدت، یہود کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جائز اولادی نہیں، شادی کے رشتے سے اور نکاح کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو یہ جائز ہے، نکاح کے نتیجے میں اولاد کا پیدا ہونا بیوی شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن بغیر نکاح کے اولاد پیدا ہونا یہ ماں اور باپ دونوں بھی کیا ہوتے ہیں؟ گناہگار ہوتے ہیں، یہ زنا ہے، زنا کے ذریعے پیدا ہونے والی اولاد یہ ماں باپ کا گناہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ یہ ٹھیک اولاد نہیں روز بھی پائے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام یہ ان کو اللہ رب العالمین نے بغیر شوہر کے اولاد دیے، کہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا اور ساری دنیا کے لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی تھی، لیکن بنی اسرائیل نے یہود نے دیکھا کہ بغیر شوہر کس کو اولاد ہوئی، انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگائی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ ولد الزنا ہے، یہ زنا سے پیدا ہونے والے اولاد، جبکہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا وجود خود بتا رہا ہے کہ ماں کی گود میں بات کرنے والا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں، لیکن انہوں نے سب کو نظر انداز کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کے لیے ان کے اوپر تہمت لگائی کہ ولد الزنا ہے، تو ایک عام انسان سے بھی ان کو گرا دیا، ایک عام انسان سے بھی ان کو حقیر سمجھا کہ یہ تو ولد الزنا ہے، اس کی کیا بات مانتا ہے؟ تو یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تحقیر انہوں نے کی۔ اور وغلو النصارى قولهم انه اله، اور نصارا کا غلو کیا ہے؟ انہوں نے بڑھایا تو اتنا بڑھا دیا کہ کہا معبود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ معبود ہے، الہ ہے، انه اله، اور کہتے ہیں کہ وغلو مجاوزۃ الحد، غلو حد پار کر جانے کا نام ہے۔ تو کسی کے سلسلے میں حد پار کر جانا چاہے تعریف میں ہو یا عیب جوئی میں یا تنقیص میں ہو اس کو غلو کہتے ہیں، جیسے کوئی آدمی کسی کے بارے میں کہے, مثال کے طور پر کوئی آدمی بہت گناہ کرتا ہے, اب آدمی کہے یہ انسان اسے یہ فطرت میں ہی پیدا نہیں, اس کی تعریف میں اس کی برائی میں آدمی کیا کہہ رہا ہے, شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, گناہ گار ہے, بہت گناہ کرتا ہے, تو یہ آدمی فطرت پر ہی پیدا نہیں ہوا ہے, یہ کیا ہو گیا غرور کہ اس کو اتنا گرا دیا کہ واقعی حد سے بھی گرا دیا, اور حدیث کی بھی مخالفت کی, کیونکہ حدیث میں کیا ہے, قرآن میں کیا ہے, انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے, حد پار کر دی اس کو, اور کسی کے بارے میں تعریف کر دی تو اتنی تعریف کر دی یہ انسان نہیں ہے, یہ خدا ہے بنا دیا اس کو, کیا ہے یہ, یہ اس کی تعریف میں حد پار کر چکا ہے, جیسے انبیاء میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے کیا اور بعض جاہل مسلمانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو یہ غلو ہے اور یہ منع ہے, یہ منع ہے, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس غلو سے منع کیا, یا ایھا الناس, اے لوگوں, علیکم بتقواکم, احتیاط کا راستہ اپناؤ, تقویٰ کا التزام کرو, بچو, علیکم بتقواکم, تقویٰ کا اہتمام کرو, بچو, وَلَا يَسْتَغْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ, کہیں شیطان تمہیں خواہشات پر نہ ڈال دے, کہیں شیطان تمہیں خواہشات میں مبتلا نہ کر دے, ہوا میں مبتلا نہ کر دے, کہیں شیطان تم کو گرا نہ دے, کہیں شیطان تم کو بھٹکا نہ دے, ہوا ہوا کے معنی نیچے جانے کے بھی ہوتے ہیں, اور اسی لیے ہوا کو ہوا کہتے ہیں کہ خواہشات میں مبتلا ہو کر آدمی بستی کی طرف جاتا ہے, کہیں شیطان تمہیں خواہشات میں مبتلا کر کے پستی کے راستے پہ نہ ڈالتے, ذلت کے راستے پہ نہ ڈالتے, احتیاط کرو, تقویٰ کا راستہ اپنا, بچو, جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں بی کیئرفل, احتیاط کرو, انا محمد ابن عبداللہ, میں محمد ابن عبداللہ, عبداللہ و رسول, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول, واللہ, اللہ کی قسم, واللہ جب بولا جاتا ہے اس میں اگر کسرہ آئے تو اس کا مطلب قسم ہوتا ہے, واللہ اس کا مطلب قسم نہیں, واللہ کا مطلب ہوتا اور اللہ, لیکن واللہ کا مطلب اللہ کی قسم, واللہ ما احب, مجھے بالکل بھی پسند نہیں, ان ترفعونی, کہ تم مجھے بڑھاؤ, فوق منزلتی, میری اصل حیثیت, میرے واقعی مقام سے اوپر تم مجھ کو بڑھا دو, یہ مجھ کو بالکل بھی پسند نہیں, میرا جو اصل مقام ہے, میری جو اصل منزلت ہے, میری جو اصل شان ہے, میرا جو اصل مقام اللہ کیا ہے, تم اس سے اوپر مجھ کو بڑھا دو, اس سے زیادہ مجھ کو کر دو, اللہ کی قسم مجھ کو بالکل پسند نہیں, التی انزلنی اللہ عز و جل, وہ مقام جو اللہ رب العالمین نے مجھ کو عطا کیا ہے, معلوم ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ کا ایک مقام دیا ہوا ہے, بندہ اس سے اوپر بڑھا دے اس کو, عبداللہ سے ابن اللہ بنا دے یا عبداللہ سے اللہ بنا دے, اللہ کو بالکل یہ پسند نہیں اور رسول کو بھی پسند نہیں, تو تعریف ایسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو ہو آپ کو پسند نہیں, لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ کہاں سے آتا ہے, آپ نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں آتا ہے, ایک انسان کسی کو اس کے اصل مرتبے سے بڑھا دے, بندے سے اٹھا کے اللہ کے مقام تک پہنچا دے, بندے کو اللہ کی صفات دے دے یا کوئی ایک صفت دے دے, اس کو اس طرح سے ماننا یہ شرک ہے اور اللہ کو پسند نہیں, لہذا نبیوں کو اور اولیاء کو صالحین کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا نبیوں کو بھی پسند نہیں اور صالحین کو بھی پسند نہیں ہے, اور یہ غلو ہے اور یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے, اور یہ وہ بیماری ہے جو اہل کتاب میں آئی, خاص طور سے نصارہ میں. انہوں نے نبی صلی اللہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھا کے کیا کر دیا, کچھ نے اللہ کا بیٹا بنا دیا, کچھ نے اللہ تعالی بنا دیا, کچھ نے تین میں کا تیسرا بنا دیا, جس کو ٹرینٹی کہتے ہیں, تثلیث کہتے ہیں اس کو. تو یہ جو عقیدہ ہے یہ حرام ہے, یہ شرک ہے. اس کی ایک مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے اس کا اہتمام کیا, اس کی مثال ملتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں. فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم, ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, ما شاء الله وشئت, ما شاء الله جو اللہ چاہے, وشئت اور جو آپ چاہیں, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا, اجعلتنی والله عدلا, کیا تو نے مجھے بنا دیا اور اللہ کو برابر, کیا تو نے مجھ کو اور اللہ کو برابر کر دیا. یہ ڈانٹ کے طور پر تھا, بلکہ ما شاء الله وحده, بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہو. اس کو امام احمد وغیرہ نے روایت. اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے, صاحب نے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, تو جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو, اب اس میں آپ کی تعریف ہے کہ اعتبار سے, مطلب آپ اللہ کی چاہ, آپ کی چاہ, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہو, چاہے وہ شرعی اعتبار سے ہو, چاہے وہ کائناتی اعتبار سے ہو. اور صحابہ دیکھتے تھے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا, لیجئے ہم قبلہ وہیں پھیر دیتے ہیں, آپ کے چہرے کو وہیں پھیر دیتے ہیں جس میں آپ کی مرضی. تو معلوم کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق قبلہ بدل دیا. تو صحابہ کے سامنے ہے نا کہ نبی کی چاہت, اللہ تعالیٰ نے نبی کی چاہت کے حساب سے قبلہ ہی بدل دیا, مسجد اقصی سے مسجد حرام کر دیا. اب جنرل بات بول دی, اصل فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, نبی چاہے اور اللہ بھی چاہے تو اللہ اس کو نافذ بھی کر دے گا, لیکن نبی چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں ہوگا. تو اصل فیصلہ کس کا ہوگا, اللہ کا. جیسے ابو طالب کا معاملہ تھا, ابو طالب کا کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ہدایت ملے, لیکن ابو طالب میں طلب نہیں تھی, اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ طلب نہیں تو ہدایت نہیں, تو اللہ نے ہدایت نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, اب یہاں چاہتے ہیں نبی کی چاہت, اللہ کی چاہت, نبی کی مشیت اللہ کی مشیت. اللہ نے فرمایا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء, اے نبی آپ جس کو پسند کرو اس کو ہدایت مل جائے نہیں ہو سکتا, آپ جسے پسند کر لیں اسے ہدایت دے دیں ایسا ہونے والا نہیں, اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے, وہ اعلم بالمهتدین, اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت کے لائق کون ہے. جس کو دیکھے گا اللہ ہدایت کے لائق اس کو ہدایت دے گا. اب اس آیت میں اللہ نے بتلایا نبی کی ایک پسند ہے لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور ہے, تو اب فیصلہ کس کے مطابق ہوگا, نبی کی چاہت یا اللہ کی چاہت, اللہ کی چاہت. تو ایک جگہ ایسا ہوا, نبی کی چاہت تھی قبلہ مسجد حرام ہو, اللہ نے قبول کیا, فیصلہ اس کے حساب سے کیا, دوسری جگہ نہیں تھا اللہ نے نہیں کیا. تو فائنل فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دیکھو صحابی نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے, اللہ کے ساتھ برابر ذکر نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر یہ کہتا جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہے تو اور بات تھی, لیکن کیا کر دیا, برابر. جو اللہ اور آپ چاہیں، ایسا نہیں، چاہت میں دونوں کو برابر کر کے نہ کہا جائے، پہلے اللہ پھر بعد میں رسول، ثم کے ساتھ اگر کہتا ہے تو گنجائش ہے، اللہ چاہے اور پھر آپ چاہے تو ثم میں کیا ہے، اس کے بعد، لیکن اللہ اور آپ، تو اب کیا ہو گیا، دونوں ساتھ، تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کی مشیت میں نبی کی مشیت کو برابری کا درجہ دیا جائے، اصل چاہت اللہ، اصل فیصلہ اللہ، کیوں سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ مسلمانوں کو اللہ اور نبی کا فرق معلوم، رب کا اور بندے کا فرق معلوم، کہ فیصلہ رب کرتا ہے بندہ ہے، کائنات میں جو نفاذ ہوتا ہے وہ رب العالمین کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اور آسمان سے اللہ زمین پر اپنے فیصلوں کا نفاذ کرتا ہے، سارے بندے اس فیصلے کے ماتحت ہیں، ماں غنفی حکم، حدیث میں کیا ہے، بہت جامع بات، انشاءاللہ کبھی اسی جملے پر ہم درس دیکھیں گے، سنیں گے، ماض فی حکم، عدل فی قضاء، اے اللہ میری زندگی میں ماض مضا سے، ماض فی حکم، میری زندگی میں حکم چلتا ہے تو تیرا، عدل فی قضاء، اور تیرا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ظلم والا نہیں بلکہ عدل والا ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیے ماضی فی حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے وہ تیرا فیصلہ ہوتا ہے، میرا نہیں، بیماری، شفا، خوشی، غم، راحت، تکلیف، کامیابی، ناکامی، ہر قسم کی، اور ہر انسان اور ہر مخلوق کی زندگی، یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ اللہ کے طرف سے ہوتے ہیں، تو نبی کی زندگی میں بھی کس کا حکم چلتا ہے، اللہ، لیکن پھر ایک انسان غرور کر کے کہنے لگے کائنات میں خزانوں کی ساری چابیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں، جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے اولاد، اب بلکہ نبی سے گھٹ کے پھر کہاں جائے، ننگے گھومنے والے پیروں کے پاس، جس کو چاہے اولاد دے، اور ہاں دم لگائیں، کش لگائیں، چرس گانجے کے، اور جس کو چاہے کامیابی دے، جس کو چاہے شفا دے دے، اتنا زیادہ انسان گر جائے کہ کائنات کی پوری چابیاں ننگے ناچنے گانے والے، چرس گانجا پینے والے، اور کبھی نہانے نہیں والے، ایسے گندے ناپاک ہو گیا، یہ چلائیں گے کائنات کا نظام، یہ چلائیں گے، جن کو ڈھنگ سے اپنے کپڑے سنبھالنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، جن کو پاک رہنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، جن کی زبان سے بھول برستے ہیں، کتنے بابا زبان سے ایسی گندی باتیں، گالی گلوچ، پاک صاف نہیں رہتے، عبادات کا کوئی ٹھکانہ نہیں سالوں سے، ان لوگوں کے ہاتھ میں کائنات کا نظام ہے، ان لوگوں کے ذریعے اولاد ملتی ہے اور رزق ملتا ہے، کیا ہے، تو نبی کے بارے میں حلوق سے گھٹے گھٹے اتنے گر گئے مسلمان، بعض مسلمان، کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ساری کائنات کی کے اعتبار سے ربوبیت ان کے ہاتھ میں دے دی، گویا کہ رب ہے کائنات کی، تو حلوق کرنا انسان کو شرک اور بدعات میں لے جاتا ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بارے میں صحابہ کو منع کر دیا تو باقی سب کے بارے میں اپنے آپ منع ہو گئے، سارے بندوں میں سب سے بڑے کون، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کے سردار، جس میں سارے لوگ جمع ہوں گے، اس دن کے سردار ہیں، سید ہیں سب کے، آپ نے کہا کہ آپ کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ جو اللہ چاہے آپ چاہیں، اس نے اللہ کے برابر بنا دیا، تو باقی لوگوں کے بارے میں اگر کہیں کہ جو آپ بھی چاہیں، بلکہ بعض جہالت میں آ کے اللہ کی چاہت کے خلاف بندوں کی چاہت نافذ کر دی، اللہ نہیں چاہتا لیکن فلانا چاہتا ہے تو ہوگا، یہ کیا ہے، یہ شرک اور اللہ کی شان میں مزدادی نہیں، کفر ہے، وہی ہوگا جو اللہ، یہاں کیا کہا، اجعلني الله عدلا، اس کو اللہ کے برابر کر دیا، بل ما شاء الله واحد، بلکہ یوں کہ اکیلا اللہ جو چاہے گا وہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیکھیے کہ صحابہ میں سے سلف کا طریقہ کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ قبض کر لیے گئے، اٹھا لیے گئے، دخل ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کمرے میں داخل ہو گئے، فحکب علیہ وقبل جبہتہ، آپ سے چمٹے اور آپ کی پیشانی پر بوسا دیا، آپ کی پیشانی چومی، وقال بی ابی انت و امی طبت حیا و میتا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور موت کے بعد بھی پاک تھے، طبت طبت حیا و میتا، حیا زندہ، میت میتا موت کے بعد، زندگی اور موت دونوں حالات میں آپ پاک ہیں، آپ عمدہ ہیں، آپ اعلیٰ ہیں. طب تطابہ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا، اعلیٰ ہو، اچھا ہو، آپ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں آپ پاک ہیں، عمدہ ہیں. وقال، اور آپ پھر مسجد میں گئے. لمبی روایتوں میں، دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ جب یہ حال ہوا تو مسجد میں بھی لوگ جمع تھے، کچھ رو رہے تھے، کچھ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کوئی اگر کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی تو اس کی گردن اڑا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے ویسے آپ بھی گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسے لوٹے آپ بھی لوٹنے والے ہیں، اور آپ آ کر منافقین کی گردن اڑائیں. سب میں کیا، سب سے بعض اوقات انسان کا یہ حال ہوتا ہے. عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کوئی کہے گا موت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑا دوں گا، آپ واپس آنے والے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق بہت کنٹرول والے تھے، گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں، دیکھا آپ کی وفات ہو چکی ہے، پیشانی کو چوما اور کہا کہ آپ اپنی زندگی میں اور موت کے بعد آپ پاک جیسے تھے زندگی میں ویسے آج بھی پاک ہیں، اسی حال میں پاک اور عمدہ ہے. آپ بھی مسجد میں گئے، مسجد میں جا کے دیکھا یہ سب ہو رہا ہے، وہاں سیدھا جا کے ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں، اور جا کے جو جملہ انہوں نے کہا وہ قیامت تک باقی رہے گا. کہا من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ، یہ ڈانٹ کا جملہ ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی. کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کوئی ہے تم ایسا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں ڈانٹ رہے ہیں کہ جو جس آدمی نے اپنا معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا وہ آج جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، قد مات، موت ہو گئی. وَمَن كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، ہاں جو اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو وہ جان لے کہ اللہ آسمان پر ہے اور اس کے لیے موت نہیں، وہ زندہ ہے، کیونکہ اللہ ہے اکیلا جس کے لیے موت نہیں ہے، باقی سارے کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں فنا ہو جاتے ہیں، موت سب کے لیے. انک میت و انہم میتون، اللہ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آنے والی ہے، آپ کا انکار کرنے والے آپ کے لیے بھی موت ہے اور آپ کا انکار کرنے والے ان کے لیے بھی موت ہے، آج یہ نہیں مانتے نا کل قیامت کے دن ان کو ماننا پڑے گا، آپ بھی آؤ گے یہ بھی آئیں گے تب فیصلہ ہوگا. انک میت و انہم میتون، آپ کو بھی ایک دن موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آنے والی ہے. ये भी मरने वाले हैं, आपको भी मौत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा इस इन आयतों को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जानते थे अच्छी तरह से, और इस सदमे के वक्त में भी वो उन आयतों से गाफिल नहीं हुए। लिहाजा मिंबर पर खड़े होकर कहा कि जो यानी इस वक्त में सबक दिया उम्मत को कि तुम इतना निढाल हो गए, तुम एकदम टूट गए, एकदम बिखर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कई नबी आए, उनकी भी वफात हुई, वो भी दुनिया से चले गए। आपकी एक जिंदगी थी, आपके लिए एक मुद्दत थी, आप भी दुनिया से चले गए। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले जाए सब खत्म हो गया? सब खत्म हो गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे आपकी मदद कौन करता था? अल्लाह करता था। अल्लाह की नुसरत से सारा मामला चलता था। हिदायत देने वाला, हिफाजत करने वाला, रिस्क देने वाला, मदद करने वाला, आसमान से फौजें भेजने वाला, गलबा देने वाला तो अल्लाह ही था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने दिया? अल्लाह ने। वो अल्लाह आज भी है ना, घबराने की क्या बात है, टूटने की क्या बात है, परेशान होने की क्या बात है? ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, आपकी सोहबत नहीं मिलेगी, वो इल्म नहीं मिलेगा, वो सारी बातें नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन क्या सब खत्म हो गया? आसमान और जमीन टूट गए? अल्लाह आज भी है। तुम बंदे किसके थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे या अल्लाह के बंदे थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने उस खुतबे में जो बहुत ही मुख्तसर था, उस खुतबे में उम्मत को बताया कि शख्सियात आती रहेंगी, जाती रहेंगी, अल्लाह हमेशा बाकी रहेगा। जिस इंसान का भरोसा अल्लाह पर है वो शख्सियतों के आने जाने के बावजूद भी अपना काम करता रहेगा। अल्लाह ने कुरान में भी कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم او قتل انقلبتم على اعقابكم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول آ چکے ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں۔ افإن مات او قتل، اگر ان کی موت ہو جائے یا یہ قتل کیے جائیں، انقلبتم على اعقابكم تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اللہ نے یہاں پر ڈانٹا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم دین پر چلیں گے، آپ دنیا سے چلے گئے دین ختم۔ کیا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، آپ کی موت کے بعد، یا آپ کو قتل کر دیا جائے اس کے بعد کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ انقلبتم على اعقابكم، ایڑیوں کے بل تم پیچھے پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ اللہ نے یہاں ڈانٹا۔ تو معلوم ہی ہوا کہ انسان بڑی شخصیات کو، اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، رسولوں کو، ٹھیک ہے ان کا احترام کرے، ان کی تعظیم کرے، اپنے سے بہتر، اپنے سے بڑھ کر، بندوں میں بڑھ کر ان کو مانے، لیکن اس کی ایک حد ہے، وہ بندے ہیں، وہ اللہ نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ جہاں اس ٹیریٹری میں داخل ہوتا ہے وہاں مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ ربوبیت اور الوہیت کا جو دائرہ ہے، جو لکیر ہے بندگی کی، اس سے آگے اگر بڑھا کے ربوبیت کے اس میں داخل ہو جائے، الوہیت کے اس میں داخل ہو جائے، یہاں سے فساد اور بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جم کر امت کو سبق یاد دلانا کہ ہم اللہ کے بندے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں۔ آپ ایک وقت تک دنیا میں تھے، اس کے بعد آپ کے لیے موت مقدر تھی، اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا، اس کو موت نہیں۔ ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے زندگی گزارے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ کر کے نہیں۔ آپ ہم کو کام دیں گے، ہم کو زندگی میں کھانا دیں گے، رزق دیں گے، کامیابی دیں گے، ہمارا اعتماد ادھر نہیں تھا، ہمارا اعتماد اللہ۔ لہٰذا یہ غلو ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مسائل کے لیے انبیاء، رسول، اولیاء اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ان کی قبروں سے مانگے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہم نے سیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غلو کرنا اور آپ کو اللہ کے برابر کر دینا سلف کا منہج نہیں ہے۔
تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے، آپ کے بارے میں زبان سے ایسے کلمات نکالے جائیں جن میں آپ کی توقیر و احترام، آپ کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، اپنے پر آپ کو ترجیح دی جائے، اپنے بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے، بلکہ ساری مخلوق سے زیادہ آپ سے محبت کی جائے، لیکن آپ کو اللہ کے برابر نہ کیا جائے، آپ کو رب نہ مانا جائے، آپ کو معبود نہ بنایا جائے، مصیبتوں میں آپ کو پکارنے کی بجائے اللہ، آپ کی قبر پر سجدہ نہ کیا جائے، آپ سے دعا نہ مانگی جائے، یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، آپ کا احترام ہو لیکن احترام کی حد ہو، اور وہ حد کیا ہے؟ بندگی کی حد تک اور رسالت کی حد تک آپ کا احترام ہو، ربوبیت اور الوہیت آپ کے ساتھ نہ جوڑا جائے، یہ ساتویں چیز ہم نے سیکھی۔ نمبر آٹھ، جو کسی کی گویا کہ ایک فرع ہے غلو کی، بدعات کی حقوق۔ ساتواں، ساتویں غلطی جی کیا ہے؟ کہ بدعات میں انسان مبتلا ہو جائے۔ لیس من منہج السلف الابتداء والاختراع وشعارهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد افید وعلیکم بالامر العظیم۔ دین میں بدعتیں گھڑنا اور نئی نئی چیزیں نکالنا سلف کا منہج نہیں، دین میں بدعتیں گھڑنا اور نئی نئی چیزیں نکالنا سلف کا منہج نہیں، سلف کا شعار تو یہ ہے اتباع کرو، بدعتیں نہ گھڑو، تمہارے لیے کفایت کر دیں گی، اور تم پرانے طریقے پر قائم ہو، تم پرانے طریقے پر قائم۔ تو ساتویں غلطی منہجی یہ ہے کہ ایک انسان سنت کی اتباع کرنے کی بجائے بدعت کی پیروی کرنے لگ جائے۔ آئیے اس سلسلے میں قرآن سنت اور سلف کے اقوال دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم واقعی بدعت کی برائی دیکھیں، بدعت ہے کیا؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان البدعۃ فی الدین ہی ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ۔ دین میں بدعت یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جسے نہ اللہ نے شریعت بتایا نہ رسول نے، وہو ما لم یأمر بہ، وہو ما لم یأمر بہ امر ایجاب ولا استحباب، جس کا نہ اللہ نہ اس کے رسول نے حکم دیا، نہ وجوب کے طور پر نہ استحباب کے طور پر۔ سمجھنے کی کوشش کریں بدعت کیا ہے۔ نمبر ایک، ان البدعات فی الدین، پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ بدعت بدعت کس میں ہوتی ہے؟ دین۔ اسی لیے نادان لوگوں کا یہ کہنا پھر پنکھا بھی بدعت ہے، بدعت پنکھا گھومنا دین ہے، ٹیوب لائٹ جلانا دین ہے، نہیں، یہ دنیا۔ اب وہ بھی کچھ کم علم والے لوگ ہیں کہتے ہیں دین دنیا کی تفریح کی غلط ہے، سب دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ چیزیں دور کے اعتبار سے بدلتی جاتی ہیں، پہلے گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی، آج موٹر بائک، کار، بسیں، ٹرین، ہوائی جہاز، آج جو ہے ان میں سواری ہوتی ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سواریاں ہیں جو دور کے اعتبار سے بدلتی ہیں، ٹیکنالوجی بدلتی ہے، وہ دین نہیں۔ اگر کوئی آدمی کہے ٹیکنالوجی دین ہے تو اس سے ہم پوچھیں گے ٹھیک ہے سنت ٹیکنالوجی بتاؤ، سنت ٹیکنالوجی ہے کچھ؟ سنت کے حساب سے کپڑے سینا، سنت کے حساب سے کھانا پکانا، سنت کے حساب سے گھر بنانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنت میں نہیں آتی ہیں، یہ دنیاوی چیزوں میں آتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی دنیاوی چیزوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرے بہت اچھی بات ہے، یہ اس کی محبت کا نتیجہ ہے اور اچھی چیز ہے، لیکن اس کو سنت اور بدعت کے خانے میں ڈالنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ورنہ جتنے بھی مولوی بدعت کا فتویٰ واٹس ایپ پہ ڈالیں گے वो खुद बिदात के जरिए से डालेंगे। समझ में आ रही बात? कोई आदमी कहे माइक में कहे ये माइक इस्तेमाल करना बिदात है, अच्छी बात है, आप क्या कर रहे थे? आप माइक इस्तेमाल करके बोल रहे हो उसको बिदात, कहीं से वो बिदात? तो एक आदमी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बिदात नहीं, बिदात दीन में आती है। आमाल इंसान के जो है शरीयत ने बताया ये करना ये नहीं करना, इन चीजों में बिदात आती है। अकायद है ये मानना ये नहीं मानना, ऐसा मानना ऐसा नहीं मानना, आदमी अपनी तरफ से कुछ अकीदा घड़ ले, बिदात। तो बिदात अकीदे में भी होती है, बिदात आमाल में भी होती है। लेकिन टेक्नोलॉजी नई चीजें इस्तेमाल करना, अब कोई आदमी का ये बिदात है, ये प्रोजेक्टर रखा हुआ है ये क्या है? बिदात है। तो ये बिदात नहीं है, क्यों? इसलिए कि ये दुनिया दीन के लिए इस्तेमाल हो रहा ना, ठीक है। आप मस्जिद आते हैं बाइक पर, तो फिर बाइक बिदात है? नहीं, घोड़े पे आओ, घोड़े पे आओ। उस जमाने में क्या इस्तेमाल होता था? घोड़ा। नहीं घोड़ा, ठीक है ऊंट पे आओ, आएंगे। नहीं मिला फिर गधे पे आओ, वो भी उस जमाने में इस्तेमाल होता था। ये कोई जरूरी है नहीं। टेक्नोलॉजी, सवारियां, वो सारी चीजें, कपड़े सीने का तरीका, बुनने का तरीका, चरखा चलाओ, नहीं जरूरी नहीं। हाथ से सियो, मशीन पे मत सियो। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना ये दीन में नहीं आता है। अगर ये दीन होता तो ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी टेक्नोलॉजी, कपड़े सीने का तरीका बताया आपने किसी हदीस में? कपड़े सीने के लिए ये धागा लेना चाहिए, ये कपड़ा यहाँ से सीना चाहिए, कटिंग ऐसी करना चाहिए, कैंची कौन सी इस्तेमाल करना, बताया कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नहीं। अगर दीन होता तो आप बताते, या फिर ये कहिए कि दीन है लेकिन बताए नहीं, ये दूसरी तोहमत नबी पर। नबी पे तोहमत हुई, इसका मतलब कि आपने दीन था लेकिन बताए नहीं, छुपाए। तो क्या नबी छुपाता है? नहीं। तो मालूम ये हुआ कि सिरे से दीन नहीं है, टेक्नोलॉजी दीन नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी को दीनी उसूलों से इस्तेमाल किया जाए। जैसे कोई आदमी माइक इस्तेमाल करे गानों के लिए, म्यूजिक के लिए इस्तेमाल करे, वो आदमी कलम इस्तेमाल करे लेकिन बेहयाई की तस्वीर बनाने के लिए नहीं, गलत बातें नशर करने के लिए नहीं, प्रोजेक्टर इस्तेमाल कर रहा लेकिन इसके लिए फिल्में दिखाने के लिए नहीं, उसमें शरीयत आएगी कि इसका इस्तेमाल अच्छा क्या है और बुरा क्या है। लेकिन खुद उसका इस्तेमाल, खुद उसका इस्तेमाल गलत नहीं है। हाँ, इस्तेमाल सही काम के लिए अच्छा है, गलत काम के लिए गलत है। जैसे छुरी है, छुरी से आप फल काट के मेहमान को खिला रहे, बहुत अच्छा, मेहमान की गर्दन ही काट रहे या उसको चाकू दिखा के उससे पैसा छीन रहे आप, एक ही चाकू है। लेकिन एक चाकू से आप क्या कर रहे हैं? फल काट के उसको खिला रहे हैं मेहमान को, और उसी चाकू से आप क्या कर रहे हैं? गर्दन पर की निकालो जितना जेब में, आप उसको आप लूट रहे हैं, तो गलत। तो चीजें उनका सही इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल होगा, लेकिन फी नफ्स ही इस्तेमाल पर क्या हुक्म लगेगा? जायज है। हाँ, अगर वो चीज ही गलत है तो फिर वो जायज नहीं हो। जैसे कोई आदमी कहे म्यूजिक अच्छी और बुरी दोनों होती है, जो ठंडी म्यूजिक होती है अच्छी, जो एकदम डिस्को है वो गलत, ऐसा है? हम तो वाली सुनते हैं, दीनी म्यूजिक बेदीन वाली म्यूजिक, नहीं, म्यूजिक फी नफ्स ही गलत है। जादू तो सर पर क्या कहते हैं? काला जादू, गोरा जादू का है कि जहनों में है, हम बाज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हमको भी मालूम है हम क्या बोल रहे हैं। काला जादू, काला, गोरा जादू का है। और आज आप देखिए कि गोरा जादू बच्चे मानते हैं। हैरी पॉटर क्या है? गोरा जादू। हैरी पॉटर जो है इसके बारे में बच्चों के जहनों में आप लोगों ने सारा सेट किताबों का, वो या फिल्में या जो भी कार्टून वार्टून जो भी आता है, इसमें हैरी पॉटर का कैरेक्टर बना के बच्चों के जहन में डाला गया, बुरा जादू अलग रहता है या अच्छा जादू है। जादू खुद गलत है, उसमें अच्छा बुरा नहीं होता है कि अच्छा जादू करके किसी की जिंदगी अच्छी बनाई जाए, जादू गलत है, जादू अच्छा नहीं है। क्यों? जादू शैतान की मदद से होता है, शैतान क्या अच्छा काम कराता है आपसे, जादू बुरा है। तो
اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا یعلمون الناس,
لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, کفر ہے جادو کا سکھانا, جادو کا سیکھنا کفر ہے. تو اس کو یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو شریعت میں بری ہیں ان کو برا مانیں گے, کچھ چیزیں ہیں جن کو شریعت نے اچھا بتلایا وہ اچھا ہے, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, جادو کرنا, جھوٹ بولنا, چوری کرنا, یہ تقسیم ہے, یہ اعمال کی تقسیم ہے. چیزیں چیزوں میں کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ چیزیں بری ہیں, جیسے شراب اجتنب الخمر, شراب سے بچو, اس لیے کہ کیا ہے وہ فإنها مفتاح كل شر, اس لیے کہ وہ ہر شر کی چابی, تو شراب سے سرے سے بچنا, اس لیے صحابہ نے کیا کر دیا تھا, شراب کو گرا دیا, یہ نہیں کہا کہ اس کو ہم کنورٹ کر کے سرکہ بنائیں گے, اس کو شراب سے سرکہ بنتا ہے, لیکن صحابہ نے کیا کیا, اس کو پھینک دیا, لیکن وہ برا تھا. ایسی کئی چیزیں جو فی نفسی بری ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے حلال ہیں کچھ لوگوں کے لیے حرام ہیں. اب یہ تفصیل اس کی سمجھے, جیسے مثال کے طور پر سونا ہے, ریشم ہے, مردوں کے لیے حرام, عورتوں کے لیے حلال ہے, صدقہ ہے, اہل بیت کے لیے حرام ہے, غربا فقراء کے لیے حلال ہے, زکات لینا, مالدار اور اچھا کھاتا پیتا گھر کا ہے اس کے لیے لینا حرام ہے, لیکن ایک غریب کے لیے محتاج کے لیے حلال ہے. تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں, تو چیزیں ان میں اسلام نے جہاں کچھ بتایا نہیں ہے, ٹیکنالوجی مثال کے طور پر, جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے چاول کھانا بدعت, یہ کون سا پکوان لے کے آ گئے, کیوں قرآن حدیث میں میں نے ڈھونڈا کہیں بھی چاول کا نام نہیں ملا, چیم ہے کیا, چیم ہے آدمی میں چیم ہی نہیں, چاول بولنا پڑے گا آپ. تو چاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہوں, صحابہ کھاتے ہیں, نہیں تو آپ بولنا شروع کر دیں چاول کھانا کیا ہے حرام, کیوں بدعت, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چاول نہیں کھاتے تھے. پھر اسی طرح سے چائے پینا وہ بھی چیم چائے, کھانا چاول اور چائے پینا یہ بھی کیا ہو گیا حرام, کیوں صحابہ چائے نہیں پیتے تھے. اس طرح سے آدمی اگر کرنا شروع کر جہالت ہے, کیونکہ چیزوں میں فائدہ, چیزوں میں اصل عبادت ہے, ساری چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے, یا وہ چیزیں ویسی ہیں جیسی حرام چیزیں ہوتی ہیں. سمجھ میں آئی بات, یاد رکھیے اس قاعدے کو, ساری چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو قرآن و سنت نے حرام قرار دیا, یا وہ چیزیں ویسی ہیں جیسی حرام چیزیں ہوتی ہیں, وہ ان میں سے کسی کی طرح ہوتی ہیں, ان میں سے کسی کی طرح کا اس کا معاملہ ہے. جیسے شراب ہے, شراب کے اندر میں چرس گانجا بھی آ جائے گا, حالانکہ چرس گانجے کا یعنی اس کا تذکرہ نہیں ہے قرآن سنت میں, لیکن وہ اس کی طرح ہے, اس میں بھی نشہ ہے, اس میں بھی نشہ ہے. تو بدعت دنیا میں نہیں ہوتی, دنیا کی چیزوں میں نہیں ہوتی ہے. آپ گاڑی سے جائیے, گھوڑے سے جائیے, کیسا بھی جائیے, آپ جو کھانا ہے آپ کھائیے, لیکن اگر اسلام نے اس کو حرام کیا تو وہ حرام ہے, ورنہ حلال ہے. آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے کیا کہا تھا, یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ, ایسا کیا تھا, اللہ نے کیا فرمایا, وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, جنت میں جہاں سے چاہو سیر ہو کے کھاؤ, ولا تقربا هذه الشجره, لیکن اس پیڑ کے قریب مت جانا. تو جس سے منع کیا اس کا نام بتلایا, جس سے منع نہیں تھا جنرل حکم دے دیا کھاؤ, ہر ایک کا نام لے کے بتایا نہیں. سب دنیا میں سب ہمارے حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو قرآن سنت نے حرام قرار دیا ہے, یا وہ چیزیں جو بعد میں آئیں لیکن حرام چیزوں کے ضمن میں آ جاتی ہیں. تو بدعت کے بعد میں بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ بدعت یہ سب بدعت ہے, یہ بدعت نہیں, ایسی مسجدیں بنانا بھی بدعت, کون سی سیمنٹ والی, اس زمانے میں سیمنٹ تھا نہیں, اس زمانے میں اینٹیں تھی, ایسا کنسٹرکشن ہوتا تھا, بیچ میں ہاں سلاخیں ڈالی جاتی تھی عمارت میں, نہیں, پھر کیا ہے, سب بدعت, پینٹ اس طرح کا, ٹائلز بدعت, مسجدیں بدعت ہیں,
یہ بدعت نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تعمیر کا طریقہ ہر دور کے اعتبار سے بدلتا ہے، تعمیر کا طریقہ بدلتا ہے، لہٰذا اس میں بدعت نہیں ہو. ہاں جس میں دین نے کچھ متعین کر دیا ہے اس میں بدعت آ سکتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک. کہتے ہیں کہ بدعت دین میں کیا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مشروع نہیں بتایا، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے شریعت میں داخل نہیں کیا وہ بدعت ہے، اور جس کا حکم نہیں دیا اللہ نے یا رسول نے، نہ لازمی حکم دیا ہو اور نہ ترغیبی حکم. حکم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حکم ہوتا ہے لازمی، کرو نہیں کریں گے تو گناہگار، نماز پڑھو نہیں پڑھا تو کیا ہوگا، پانچ وقت کی نمازیں گناہگار. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے قرآن والو تہجد پڑھو، وتر پڑھو، رات میں قیام الليل کرو، یہ کیا ہے واجب ہے حکم؟ کیونکہ حدیث میں خدا آپ نے بتایا، صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول پانچ نمازیں ان کے علاوہ کچھ نماز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سوائے یہ کہ تم خود پڑھو. تو معلوم ہوا کہ پانچ نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز واجب نہیں ہے، فرض نہیں، فرض واجب نہیں ہے، دونوں کی. تو آپ نے ترغیب کے طور پر کچھ حکم دیے اور کچھ حتمی حکم دیے جو وجوب کے طور پر ہے، تو آپ نے ایسا کوئی حکم ہی نہیں دیا. تو اپنے طور پر اس کام کو کرنا جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کے لیے نہیں کہا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. دین میں ایسا کام کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کے لیے نہیں کہا وہ بدعت ہے. دنیا میں بدعت کیا، ٹیکنالوجی میں بدعت کیا، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، لیکن کوئی آدمی یہ کرے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ایسا کرے جو بدعت میں آ جاتا، مثلاً امام صاحب چھٹی پہ جا رہے ہیں تو سورج کی کرن لگائیں گے سامنے، کوئی نماز ریکارڈ کر لیں گے اور امام صاحب کی جگہ پر رکھیں گے ٹیپ ریکارڈر موبائل، اور پوری چار رکعت نماز پیچھے ہم لوگ بھی پڑھیں گے، امام صاحب کا ہے گام، یہ کیا ہے؟ موبائل امام. کر سکتے ہیں ایسا؟ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ہاں یہ بھی طریقہ اچھا ہے، اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں طے کیا گیا ہے کہ انسان امام ہوگا. انما جعل الامام ليتم به، حدیث میں کیا ہے؟ امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، وہ رکوع کہے تم رکوع کہو، وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو. تو امام ہونا چاہیے، لیکن امام ہٹا کے اس کی جگہ پر موبائل امام رکھ دیے چلے گا نہیں. تو اب یہ کیا ہو گیا کہ ٹیکنالوجی پہ بدل، میں نے سنا تھا درس میں ٹیکنالوجی میں بدعت نہیں آتی ہے. یاد رکھیں، میں نے اسی لیے کہا کہ جہاں دین نے رہبری دی ہے، کچھ طے کیا ہے، اس کو ہٹا کر ٹیکنالوجی آپ لا سکتے نہیں لا سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسی کئی چیزیں جس کی مثال دی جا سکتی ہے. تو ہم یہ اسی میں سے بعض علماء نے کہا ہے کہ رقیہ کرنے والے کی بجائے کوئی آدمی آڈیو سے رقیہ کرے، یہ بھی اس کے حکم میں آتا ہے. کوئی آدمی قرآن سن رہا ہے اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن اگر سن رہا ہے تو اس کو کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر رقیہ کے لیے اگر وہ آدمی رقیہ کرنے والے کی بجائے صرف آڈیو سن کے اس سے رقیہ کرواتا ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے لیے رقیہ کرنے والا ہونا چاہیے، یاد رکھیں اس کو. بہرحال یہ سب بدعت کا عنوان بہت بڑا ہے، اس میں میں زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے. بس یاد رکھنے کی چیز کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ نمبر ایک، بدعت دین میں ہوتی ہے، دنیا میں نہیں، ٹیکنالوجی میں نہیں ہوتی ہے، لیکن دینی اعمال میں ہوتی ہے، اور عقائد اور اعمال دونوں میں ہوتی ہے. جس چیز کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی، اس چیز کو ماننا یا اس پر عمل کرنا، اپنی طرف سے عقائد گھڑنا یا اپنی طرف سے دین میں اعمال لانا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اس کی مزید اور تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا استغفر الله.